الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين بالقاسم محمد
صلى الله عليه
وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف شکر اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متصل قرار دیا ہے. خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی یاد میں ان کے ذکر میں قرار دیا ہے, اس سلسلہ جلیلہ میں قرار دیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا تعالیٰ ذکر حسین کو, پرچم حسین کو سر بلند کرنے والوں میں قرار فرمائے اور اس کے اجر و سلام میں انشاءاللہ مادر سید الشہداء کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو انشاءاللہ. عزر اللہ نے سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے, جان و مال کی حفاظت کے لیے, پرچم آزا کی سربلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پرتگار عالم نے دین مبین کو بہت سارے دعووں کے ساتھ, بہت سارے حقائق کے ساتھ ارسال فرمایا ہے. دین کے معاملے میں خدا تعالیٰ کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی فکر انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے حاصل نہیں کر پائے گا. لہذا اس اعتبار سے خدا تعالیٰ نے دین کو کامل قرار دیا ہے, یہ مکمل نظام حیات کہلاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ دین کامل ہے, مکمل نظام حیات ہے, تو فوراً اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ اپنی زندگی میں اگر دین سے ذرہ برابر بھی انحراف کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی مشکل میں مبتلا کر دیا, چونکہ جو بہترین حل تھا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جیسے ہی بہترین حل ہاتھ سے نکلے گا, کوئی نہ کوئی نقص, کوئی نہ کوئی کمی زندگی کے اندر آئے گی. لہٰذا ہم بہت آسانی سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جس کسی کی زندگی کے اندر کوئی پریشانی ہے, جس کسی کی زندگی کے اندر کوئی کمی ہے, نقص ہے, چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ معاشرہ ہو, اگر آپ کسی معاشرے کو اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے یا کسی فرد کو دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی کمی ہے, تو فوراً سمجھ جائیں کہ اس نے کہیں نہ کہیں دین سے انحراف کیا ہے. اگر دین سے انحراف نہ کیا ہوتا تو اس کے پاس کمی نہیں ہونی چاہیے تھی. لہٰذا آج اگر ہمارے پاس 1.3 ارب مسلمان روئے زمین پر موجود ہیں اور ہم دنیا کی تقریباً ہر قسم کی مشکل ان کے اندر دیکھ رہے ہیں, یا جنرل عمومی طور پر مسلمانوں کا کیا کہنا جو خود اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد دنیا کے اندر ہے, اگر ان کو ہم مصیبتوں کے اندر دیکھتے ہیں, ایسی مصیبتوں کے اندر جن کا پتہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, ہماری خود کی ایجاد کی ہوئی, تو ہم فوراً سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی تنہا وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین سے انحراف کیا ہے, کہیں نہ کہیں ہم نے مشکل ایجاد کی اپنے لیے. اب ایسے موقع پر ایک طرف سے دین کا دعویٰ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کامل ترین دین ہے, دوسری طرف سے ہماری زندگیوں کے نقص ہیں جس کے اندر پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, کمی, کوتاہیاں, ان دونوں کے نتیجے میں جو دین کی وسعت ہے دین کا پھیلنا ہے لوگوں کے اندر وہ محدود ہوتا چلا جاتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ لوگ دین کو دیکھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. لوگ معمولاً مجھے اور آپ کو دیکھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کی فکر کی کمی ہے. مثلاً اگر کوئی دین اسلام کے اوپر محنت کرنا چاہتا ہے اصل میں اس کو مسلمان کو نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو اسلام کو دیکھنا چاہیے اسلام کیا فکر ہے, اس کے بعد دین کو سمجھنا چاہیے کہ آیا اس فکر کو قبول کرے یا رد کرے. لیکن معمولاً لوگ یہ کام نہیں کرتے. معمولاً لوگ دین کو نہیں دیکھتے, دیندار کو دیکھتے ہیں, دین کے ماننے والے کو دیکھتے ہیں. اس کی وجہ سے فی الحال اگر کوئی یہ کام کرے تو اس کو ہمارے دین کے اندر کشش بہت کم ملے گی. دنیا کے غریب ترین مسلمانوں کے اندر دیکھے گا, دنیا کے اندر معمولاً ہونے والی جنگوں کو مسلمانوں کے علاقوں کے اندر دیکھے گا. اس اعتبار سے ہمارے پاس دینے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے دینے کے لیے بہت کم چیزیں دیکھے گا. اب ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے خاص کر آج کے زمانے میں جب پوری دنیا سے دین کی طرف بڑھی ہوئی ہے, ایک عجیب و غریب صورتحال ہے اس وقت. یعنی ہم لوگ چونکہ پیدا ہی مسلمان گھرانوں کے اندر ہوئے, پیدا ہی شیعہ گھرانوں کے اندر ہوئے ہیں, اہل بیت کے ماننے والوں کے یہاں ہم لوگوں کی تولد ہوئی ہے, ہمارے اندر شاید دین کی وہ ڈیمانڈ نہیں ہے جو اس وقت دنیا کے اندر حاصل ہو گئی ہے. دنیا طلب کر رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی فکر ہے جس سے مشکل حل ہو سکتی ہے تو وہ فکر نصیب ہو جائے. خاص کر شیعہ کے اندر جو آخری 30-35 سال کے اندر حادثات پیش آئے, واقعات پیش آئے, انہوں نے پوری دنیا کے اندر شیعہ کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. لوگ اس کی ڈیمانڈ کرنے لگے. اب ایک طرف سے ان کے اندر ڈیمانڈ ہے, وہ چمکنا چاہتے ہیں کہ شیعہ کیا ہے, اور پتہ نہیں عالمی سطح پر کیا کچھ شیعہ کے بارے میں انجام پا رہا ہے. دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی چھوٹی مشکلات کو بھی اپنے دین سے حل نہیں کر پا رہے, تو ہمارے اپنے اندر ایک تناقض بڑھنے لگا ہے. جس فکر کے ہم معتقد ہیں اس کی کامیابیوں کو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں, لیکن اسی فکر کو اپنی زندگی کے اندر کوئی کامیابی دیتا نہیں دیکھ رہے. اب یہاں پہ ایک تناقض ہے ہمارے ساتھ. ظاہر ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو دین کو چھوڑ کر چلے جائیں, لیکن اس کے نتیجے میں دین کی ایک ظاہری شکل بننا شروع ہو گئی. اب جو ہمیں اس کو حل کرنا ہوگا وہ یہ کرنا ہوگا کہ ہم کون سی کوتاہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دین ہمیں وہ نہیں دے رہا جس کا دوسری دنیا انتظار کر رہی ہے. وہ لوگ بالکل صحیح دین کی طرف آ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ بے دین فکر ان کو نہیں دے سکی اور دین دے دے گا. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ فکر نظر نہیں آتی, تو ہم اس کو کیسے حل کریں گے؟ ہمیں اپنے اندر کچھ سوچنا پڑے گا, کچھ جائزہ لینا پڑے گا. اس میں سے ایک موضوع کا میں نے انتخاب کیا, چند دن رائز آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اپنی زندگی کے اندر مسلسل فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جو بات اب تک سمجھ میں آتی ہے یہ کہ ہماری ساری زندگی چند فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے. مثلاً آپ نے کس تعلیمی کیریئر کا انتخاب کیا, یہ آپ کا ایک فیصلہ ہے. اس فیصلے کے نتیجے میں بہت کچھ تبدیل ہوگا. امام نواز کے ساتھ کیا مشکل ہے؟ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. زندگی کے اندر مختلف فیصلے کرتے ہیں اور ان فیصلوں کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں حاصل ہوتی ہیں اور آپ کسی راستے کے اوپر چل نکلتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ اگر آپ نے صحیح فیصلہ کر لیا تو ممکن ہے آپ کو 10 سال بعد احساس ہو کہ آپ کا فیصلہ بہت اچھا تھا اور آپ اس کے نتیجے میں ایک اچھی جگہ تک پہنچ گئے. بدقسمتی سے اگر غلط فیصلہ کر بیٹھے تب کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کے پاس زندگی بہت چھوٹی سی ہے, اس میں تجربوں کی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. اگر آپ نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ مثلاً 25-30 سال کی عمر میں غلط فیصلہ کیا اور 20 سال بعد پتہ چل بھی گیا کہ فیصلہ غلط تھا, اب کیا ہو سکتا ہے؟ زندگی کا جو سنہرا دور تھا وہ ختم ہو چکا ہے, اب اس کو واپس نہیں لا سکتے. ہم ایک ایک فیصلے کے اوپر مجبور ہیں کہ وہ صحیح فیصلہ کریں. بدقسمتی یہ ہے کہ جب کیا کہوں, اس کو بدقسمتی کہوں یا امتحان کہوں, کہ جب ہم زندگی کے اہم ترین فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے سیریس نہیں ہوتے کہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے. مثلا مجھے جو ابھی تک سمجھ میں آیا ہے, ہم لوگ زندگی کے اہم ترین فیصلے تقریباً 17 سال سے لے کر 25 سال تک کی عمر میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ زندگی کے اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں. ان اہم ترین فیصلوں کی کرنے والے لوگوں کے پاس کوئی فکری طاقت نہیں ہوتی, جس فکری طاقت سے ان کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں. اور میں نے عرض کیا یہ اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں, ان میں سے بعض فیصلے 40 سال کو بدل دیتے ہیں, بعض فیصلے 30 سال کو بدل دیتے ہیں. اب ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اگر ہمارے ذہن کے اندر اتنی طاقت نہیں بھی ہو تو ہم خدا کے دین سے سیکھنے کی کوشش کریں, وہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ اگر ایک انسان کی زندگی کے بارے میں بات کریں تب بھی ہمارے پاس بہت زیادہ طاقت نہیں ہوتی. پورے معاشرے کے بارے میں سوچیں تب تو بات سمجھتے سمجھتے 100 سال لگ جاتے ہیں. پہلے معاشرے سے مثال دے دوں, خدا تعالیٰ نے دین کے اندر وراثت کا قانون رکھا ہے, فرمایا کہ عورتوں کو اتنا نصیب ہے مردوں کو اتنا حصہ ملے گا. اگر کوئی معاشرہ غلط فیصلے کرے کتنے عرصے میں پتہ چلے گا کہ یہ فیصلہ غلط تھا. جب اسلام آیا تو لوگ عورتوں کو کچھ نہیں دیتے تھے, خواتین کے پاس کوئی حقوق نہیں تھے, ان کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملتا تھا. دین اسلام نے 1400 سال پہلے کہا کہ نہیں خواتین کو ملنا چاہیے. وہ جو معاشرے پہلے والے معاشرے تھے سینکڑوں سال تک غلط کرتے رہے, پھر ان کو احساس ہوا کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے. اس کے بعد اسلام کی فکر کی طرف آنے کی کوشش کی, اب جدید دور کے اندر اسلام پر اعتراض ہوا کہ اسلام آدھا کیوں دے رہا ہے اور پورا کیوں نہیں دیتا, یعنی جتنا مردوں کو دے اتنا عورتوں کو کیوں نہیں دیتا. تعجب کی بات یہ ہے کہ جو معاشرے یہ باتیں کہہ رہے ہیں 100 سال پہلے وہ کچھ بھی نہیں دے رہے تھے. یہی مغربی معاشرہ جو آج ہم پر اعتراض کر رہا ہے کہ اسلام آدھا کیوں دیتا ہے پورا کیوں نہیں دیتا, یہ 100 سال پہلے کچھ بھی نہیں دیتے تھے. انہوں نے ساری زندگی غلط کیا, غلط کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ سب غلط ہو گیا, اب پھر دوبارہ ادھر سے غلطی شروع کی ہے کہ نہیں کہا عورتوں کو مردوں کے مساوی ملنا چاہیے. کتنے عرصے کے بعد ان کو اندازہ ہونے کا امکان ہے کہ یہ بھی غلط ہوا ہے. ممکن ہے 100-200 سال اور لگیں گے اس غلطی کو لے کے چلیں گے, اس کے بعد شاید ان کو اندازہ ہو کہ یہ بھی غلط ہو گیا. تو یہ معاشروں کے اندر ہے, معاشرے کے اندر غلطی کو سمجھتے سمجھتے ممکن ہے 200 سال لگتے ہیں. ہم لوگوں کی زندگی میں چونکہ زندگی مختصر سی ہے, 60 سال کی زندگی ہے, 60-65 سال, ہمیں غلطی کا اندازہ ممکن ہے 15-20 سال میں ہو. مثال اس کی بھی عرض کرتا چلوں, فرض فرمائیے اسلام کسی چیز کو مکروہ قرار دیتا ہے, کہتا ہے بھائی یہ مکروہ ہے, یہ کام انجام نہ پائے. سادہ ترین مثالوں میں سے ایک, صبح کو سونے کو مکروہ سمجھتا ہے دین, کہتا ہے یہ کام اچھا کام نہیں ہے. کہ کوئی انسان صبح کو مثلا فجر کی اذان اور سورج نکلنے کے درمیان سونے کی کوشش کرے, اس کو دین اسلام مکروہ سمجھتا ہے. اگر کوئی انسان اس مکروہ کو انجام دیتا رہے, کیا امید کروں کتنے عرصے بعد پتا چلے گا کہ غلطی ہوئی ہے. میرا نہیں خیال کئی سال سے پہلے اس کو پتا چل سکے کیا میں نے غلط کر دیا. ممکن ہے پوری زندگی بیت جائے اور آخر تک نہ سمجھ سکے کہ میری زندگی میں اصل مشکل یہ جگہ تھی. اپنے ذہن سے بہت کوشش کرے تب بھی نہیں سمجھ پائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے سامنے یہ مشکل ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا غلطی کہاں کی. ہمارے سامنے آسان راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کی پیروی کر لیں. دین کی پیروی کریں گے کم سے کم اس اطمینان میں رہیں گے کہ جو ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے طے ہوا تھا ہم نے اس کو انجام دے دیا. تو خدا متعال قادر متعال ہے جس نے ہماری حکمتوں کو سوچا ہوا ہے, شاید ہمیں نہیں سمجھ میں آئی ہوں لیکن خدا کے حکم کی پیروی کی ہم نے. اب اگر کوئی اصلاح کرنا چاہے تو کیا کرے, سادہ ترین پوائنٹ یہاں سے شروع کر سکتا ہے. اپنی زندگی میں سوچے کہ کون کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں میں قطعاً صراحتاً خدا کے خلاف ہوں, یہاں سے شروع کر رہا ہوں. ہم لوگوں کے اعمال ہیں, ہمارے اخلاق ہیں, ہمارے عقائد ہیں, سوچنے سمجھنے کا طریقہ ہے, ہماری زندگی کے بہت سارے حصے ہیں. ان میں اس جگہ کو پکڑ لے, اس جگہ کو تھام لے جہاں پر اس کو معلوم ہے کہ یہ جگہ قطعاً خدا کے حکم کے مطابق صحیح نہیں ہے, یہ یقیناً صحیح نہیں ہے, وہاں سے شروع کریں. کم از کم اگر ایک جگہ کی بھی اصلاح کرتا ہے تو اپنے اندر مطمئن ہے کہ اس نے خدا نے متعلق کے دیے ہوئے دستور کے مطابق ایک زندگی میں اصلاح کر لی. اس کے مقابلے میں جتنی غلطیاں آ سکتی تھیں ان سب کو تھامنے کی کوشش کی. اب یہاں پہ ایک اور مشکل ہم لوگوں کے سامنے لاحق ہو رہی ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شاید انسان کی زندگی میں مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو سمجھ لے, شاید مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام. ان لوگوں کے لیے نسبتاً آسان ہے جن کو مثلاً بچپنے سے پرائمری کلاس کے لیول سے یہ سمجھایا گیا ہو کہ اپنی غلطیوں کو کیسے سمجھتے ہیں, نسبتاً آسان. پھر ہماری مشکل ایک اور یہ آتی ہے کہ ہمارے یہاں وہ تعلیمی نظام بھی نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ جو مروجہ دینی تعلیمی نظام ہے وہاں سے ہم نہیں سیکھ پائے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو کیسے پکڑنا ہے, کہ غلطیوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے, ہمارا جو دین کا تربیتی نظام ہے وہ بھی ختم ہوا ہوا ہے. یعنی دین کے تربیتی نظام کے اندر بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ سکھا سکے اس بچپنے سے کہ ہمیں اپنی غلطیوں پہ گرفت کیسے کرنی ہے. اس کے نتیجے میں بہت کم لوگ اس قابل بن پا رہے ہیں بڑے ہوتے تک کہ وہ یہ سمجھ پائیں کہ اپنی غلطی کی اصلاح کیسے ہونی ہے, اپنی غلطی کا اعتراف کیسے کرنا ہے. زیادہ تر اس بات کے معتقد نہیں ہیں. مجھے یہ آواز بہت زیادہ ٹکراتی بھی نظر آتی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ لوگوں کو بالکل صحیح سمجھ میں آتا ہے کیا؟ بالکل صحیح سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چونکہ ہمارے پاس مروجہ تعلیمی نظام وہ بھی نہیں سکھا پا رہا کہ ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے, دین کا جو تربیتی نظام ہے وہ بھی تقریباً اس معاملے میں کہہ سکتے ہیں بے اثر ہو گیا. بے اثر اس لیے ہو گیا کہ ہم نے دین سے سیکھنے کے عمل کو روکا ہوا ہے, تقریباً روکا ہوا ہے. مثلا آپ تصور کیجئے ہمارے پاس جو بچپن سے بچے دین سیکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی عربی سیکھتے ہیں. ان کو جو مولانا پڑھانے کے لیے آتے ہیں وہ زیادہ تر صرف عربی سکھا رہے ہوتے ہیں, تربیتی نظام نہیں دے رہے ہوتے, نہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. معمولاً ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایک آدھ ایسا ہو جو بہت بیچارہ قرآن پڑھانے والا محنت کرتا ہو اس کے اوپر, اپنی ذاتی جد و جہد کرتا ہو, تب تو بات سمجھ میں آتی ہے, ورنہ معمولاً نہیں ہوتا ایسا. اچھا, دین کے نام پر جو محافل ہوتی ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی تربیتی نظام پہ اصرار نہیں ہے. مثال کے طور پر معمولاً جو ہمارے یہاں مجالس ہوتی ہیں وہ تربیتی عنوان سے نہیں ہو رہی ہوتی. معمولاً جو مجالس ہو رہی ہوتی ہیں, خدا نہ کرے بدقسمتی سے, جو اب تک کافی حد تک ہوا اور اب اس کے اوپر کنٹرول ہو رہا ہے, وہ یہ کہ معمولاً گویا ایک رسم کی شکل میں ہو رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کس سطح پہ تربیت ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا. بچپنے میں صرف عربی اور ظاہر کے اوپر, جوانی میں اور لڑکپن میں معمولاً اس کا اثر بھی نہیں ہے. معمولاً اثر جو ہے وہ زیادہ تر چند رسم کے اوپر رہ گیا بدقسمتی سے, اور روح کے اوپر جانے کی ہم نے کم کوشش کی. تیسرا لیول ہمارے پاس مجالس کا ہے, محافل کا ہے, مقاصدوں کا ہے, اور اس کے اندر بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ اس پہ اصرار کم رہ گیا. بلکہ ہمارے ایک اور ٹرینڈ بھی چل نکلا, اور وہ ٹرینڈ یہ چل نکلا کہ جب تک مجالس ہوگی ہم شرکت ہی نہیں کریں گے, اور جب مجلس ختم ہو جائے گی تب ہماری شرکت کا وقت شروع ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ اس نظام میں تربیت نہیں آ پائے گی, پھر کہیں سے کہیں تک نہیں آ پائے گی. تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں, اور اس میں بولنے والے بھی ذمہ دار ہیں, کہ معمولاً بولنے والوں کا یہ عالم رہ گیا کہ جب وہ بولنا شروع کریں گے تو سننے والوں کو آخر تک پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا بولنا ہے, اور معمولاً ایسی باتیں کہنی ہیں جس کا ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو مجموعی طور پر دین کا تربیتی نظام ختم ہوتا چلا گیا. دنیاوی نظام جو مروجہ تعلیمی نظام ہے وہ بھی نہیں دے رہا, اور جو دین نے تربیت دینی تھی وہ بھی نہیں نصیب ہو رہی. اس کے نتیجے میں معاشرے میں ہر چیز بگڑنا شروع ہو گئی. اس کے مقابلے میں وہ جو کفر کے معاشرے تھے ان کے دین نے کچھ نہیں دیا ان کو, لیکن انہوں نے اپنے مروجہ نظام کے اندر کچھ چیزیں ایسی شامل کر لیں جس سے ان کا معاشرہ صحیح چلے. بس مثلاً کیونکہ ان کے بچے سے لے کر بڑے تک صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پرائمری اسکول سے شروع کیا کہ وہ سکھائیں گے کہ آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں وہ ساری چیزیں ڈال لی جو ان کی دنیا چلانے کے لیے بہت ضروری تھی. ان کو نظم و ضبط چاہیے تھا, ڈسپلن چاہیے تھا, انہوں نے بچپنے سے بچوں میں ڈسپلن ڈال دیا. ان کو صفائی ستھرائی چاہیے تھی, ان کو کچھ اصول چاہیے تھے جو انہوں نے ڈال دیے, اور کچھ اصول ان کو چاہیے تھے انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے, وہ بھی بچوں میں ڈال دیے. مثلاً ان کو کنزیومرزم چاہیے تھا کہ بچے لوگ پاگلوں کی طرح خریدیں, تو وہ بچپنے سے ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ آپ کو خلق اسی کام کے لیے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنے اندر عیاشی کرنی ہے اور عیاشی کے لیے خریداری کرنی ہے. تو ابھی پتہ نہیں کتنی ڈاکومنٹریز ایسی موجود ہیں, کتنی اس طرح کی مستندات موجود ہیں جس کے اندر بتاتے ہیں کہ جو بچوں کی مارکیٹ ہے جس میں بچوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا خریدنا ہے, وہ دسیوں ارب ڈالر کی مارکیٹ بنی ہوئی ہے جس میں کہ بڑے نے فیصلہ نہیں کرنا ہے, بچے نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کیا خریدنا ہے, اور وہ دسیوں ارب ڈالر کی مارکیٹ ہے کہ بچے اس میں فیصلہ کر رہے ہیں. اور کون بچوں کو فیصلہ دے رہا ہے؟ وہی لوگ جن کے پیسے ان کے خریدنے سے آ رہے ہیں. تو اس طرح کی ایک انہوں نے زندگی بنا لی اپنی, اس کو لے کر چلیں, اور اب مصیبت میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی دنیا کے لیے جو کچھ چاہیے تھا وہ بنا لیا. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہوئی کہ نہ دنیا بنانے کے لیے کوئی نظام ہمارے پاس رہا, نہ ہمارے پاس دین بنانے کے لیے, آخرت بنانے کے لیے کوئی نظام رہا. اب جو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی وہ یہ کہ ہر چیز کو زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے. میں کتنی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں جو ہمارے یہاں معاشرے کی بیماری کا اظہار ہے. ایک دو مثالیں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جو کوئی بھی ہمارے معاشرے کے اندر آئے وہ اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگائے گا کہ ان میں اختلاف ڈالنا آسان ہے, ان میں جھگڑا ڈالنا بہت آسان ہے. اور اس خاطر پاکستان جیسے معاشرے کے اندر کسی بھی موقع پر جان بوجھ کر بلوا بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو کوئی بھی اس معاشرے کے اندر آئے فوراً اس بات کو سمجھ جائے گا ان میں بلوا کرنا آسان ہے. اور آپ جانتے ہیں کس طرح سے جب جس وقت وہ چاہیں گے جس جگہ چاہیں گے اپنے کام کو انجام دے دیں گے. وہ لوگ بھی اس کے فن کے ماہر ہیں اور وہ ہماری کمزوری سے واقف ہیں. اچھا کیا کمزوری ہے یہاں پر؟ کمزوری یہ جو ابھی تک سمجھ میں آتی ہے بات, وہ یہ کہ معمولاً ہم لوگوں کا سوچنا سمجھنا جذبات سے ہے. ہم لوگ معمولاً دلائل کے ذریعے نہیں سوچتے, جذبات کے ذریعے سوچتے ہیں. جیسے ہی جذبات کے ذریعے سوچتے ہیں معمولی سی ایک بات پر جذبات کا بھڑک جانا اور اس کے نتیجے میں کچھ فیصلے کرنا وہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم لوگ فوراً اس کام میں آ جائیں گے. اگر مثال کے طور پر کوئی اس معاشرے کے اندر کوئی جھگڑا ڈلوانا چاہے تو اس کو صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے جذبات کس چیز سے مجروح ہوتے ہیں, وہ جھگڑا کروا لے گا. سادہ سی کوئی چیز ہوگی جس سے آپ کے جذبات مجروح ہوں گے, پھر آپ یہ حساب کتاب نہیں کر پائیں گے کہ آپ کے اس جذبات مجروح ہونے کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اس سے کس کو فائدہ ہوگا. بہت آسان کام ہے. یہ وہ کچھ بیماریاں ہیں جو صاف دکھا رہی ہیں کہ پیچھے ہمارے تربیتی نظام ہمارا ختم ہوا ہوا ہے. یا مثال کے طور پر کوئی بھی ٹی وی کے اوپر, میڈیا کے اوپر, حتیٰ ایس ایم ایس کے ذریعے سے کوئی ایک جملہ شروع کرے گا اور اس جملے کے نتیجے میں پورا معاشرہ اس جملے پہ گفتگو کرے گا. وہ سارے اہم کام ختم ہو جائیں گے, ساری گفتگو جو اہم ہونی چاہیے تھی جس کے اوپر واقعاً وقت ہونا چاہیے تھا سب ختم ہو جائے گا, اور لوگ اس بنائے ہوئے نظام کے اندر پھنس جائیں گے اور اسی کے اوپر بات کرتے رہیں گے. کوئی ایک اختلاف شروع کیا جائے گا, سب کو معلوم ہوگا کہ یہ اختلاف دین سے نہیں آیا ہے, یہ کسی اور نے شروع کیا ہے, دین کی ایسی کوئی بنیاد نہیں ہے, لیکن سب اس میں مشغول ہو جائیں گے. پھر ساری طاقت توانائی اس کے اندر خرچ ہونا شروع ہو جائے گی. سب کس بات کی نشانی ہے؟ یہ سب اس بات کی نشانی ہے تربیتی نظام میں معاشرہ کھوکھلا ہے, اس کو کسی بھی طرف گھسیٹنا آسان ہے. اب ہمارے پاس رائے حل کیا ہے؟ رائے حل عرض کیا آپ کی خدمت میں, بہت سادہ جگہوں سے شروع کرنا پڑے گا, اور وہ سادہ ترین جگہ یہ ہوگی کہ جہاں پر مجھے اور آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ اللہ کے دین کے مطابق نہیں ہے, اس کی اصلاح کرنا شروع کرنا. ایک قدم بھی صحیح کیا تو آپ کی زندگی کے کئی فیصلے صحیح ہو پائیں گے, اور کئی فیصلے صحیح ہو گئے تو آپ کی زندگی میں خود بخود ایک تعادل آنا شروع ہو جائے گا. اس بات کو آپ کے سامنے چند مثالوں سے اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے ایک بنیادی عرض اور ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. غلطیوں میں سے اہم ترین غلطی جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتی ہے, جس کی اگر ہم اصلاح کریں تو ہم شاید معاشرے کو بہتر معاشرہ بنا سکتے ہیں, وہ فکر کی غلطی ہے, نظریے کی غلطی ہے. آپ دنیا کو دیکھتے کس انداز سے ہیں, اس کی غلطی ہے. اگر ہم یہاں پہ معاملے کو صحیح کریں بہت ساری چیزیں آگے جا کے صحیح ہو سکتی ہیں. اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہماری مثال اس ڈاکٹر کی طرح رہ جاتی ہے جس کو مریض کو یہ تو بتانا ہے کہ دوائی کون سی کھائے, لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ اس دوائی کا میکینزم کیا ہے, اس دوائی کا نظام کیا ہے. آپ جائیے معمولاً ڈاکٹرز کے پاس, اور ظاہر ہے کون اپنی زندگی میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا ہوگا. آپ کسی بھی ڈاکٹر کے سامنے اپنی بیماری بیان کرتے ہیں, علامتیں بیان کرتے ہیں, وہ آپ کو دوائی لکھ کے دیتا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا بتا سکتا ہے آپ کو, زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو میں نے سیرپ لکھ کے دیا ہے یہ اس بیماری کے لیے, اور یہ جو ٹیبلٹس لکھ کے دیے ہیں یہ اس بیماری کے لیے. کیا آپ کو وہ بتا سکتا ہے کہ اس سیرپ میں کون سے کیمیکلز ہیں, اور جب وہ باڈی میں جائیں گے تو وہ کیمیکلز کیا ریئیکشن کریں گے جس سے آپ کی کھانسی صحیح ہوگی؟ یہ آپ کو نہیں بتا پائے گا, کیونکہ اگر وہ آپ کو یہ سب سمجھانے کی کوشش کرے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی میڈیکل کالج میں تشریف لے گئے, آپ بھی پھر میڈیکل کالج میں اس کے ساتھ بیٹھ گئے, اسٹوڈنٹ بن گئے, جبکہ آپ کی بھارت میڈیکل کالج میں نہیں ہے, آپ کسی اور فیلڈ کے آدمی ہیں. تو مشکل ہمیشہ یہ رہے گی کہ حل تو دیا جا سکتا ہے, میکینزم نہیں بتایا جا سکتا. میکینزم یا تو آپ خود سمجھنے کی کوشش کر لیں, اسلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. آپ کی مشکلات آپ کے سامنے ہیں, وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا ڈاکٹر بھی جانتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے کھانسی ہو رہی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, ڈاکٹر بھی جانتا ہے آپ کو کھانسی ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ اپنی علامتیں بیان کر سکتے ہیں, ڈاکٹر علاج کرے گا, میکینزم نہیں بتا پائے گا. یہیں پر ساری کمزوری حاصل ہو رہی ہے. دین اسلام کوشش کر رہا ہے آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے کہ آپ کی مشکل کیسے حل ہونی ہے. تو دین اسلام بالکل شروع سے لے کر آئے گا کہ اگر سب سے پہلے یہ سوچو کہ تم دنیا کو دیکھتے کیسے ہو, آخرت کے لیے دیکھ رہے ہو یا دنیا کو دنیا کے لیے دیکھ رہے ہو, وہاں سے شروع کرے گا. بس بنیادی ترین حل جو آپ اپنی زندگی میں ڈھونڈ پائیں گے وہ عقائد میں ڈھونڈ پائیں گے. اگر آپ کو مجھے واقعی اپنی زندگی کو حل کرنا ہے, اس کی پریشانیوں کو حل کرنا ہے, کسی نتیجے تک پہنچنا ہے, تو ہمیں عقائد سے شروع کرنا پڑتا ہے. ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں, مشکلات کو کیسے دیکھتے ہیں, آسانیوں کو کیسے دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ہم وہاں پہ اس مشکل کو حل کر لیں, نظریے کے اندر مضبوط نظریے پہ پہنچ جائیں, تو ہماری زندگی آسان جگہ پہنچتی ہے. ایک مثال دوں گا اور وہیں سے ہمارا موضوع شروع ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ٹھیک ہے, ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. معمولاً یہ مثال عرض کیا کرتا ہوں اس مشکل کو بیان کرنے کے لیے. اگر ہم میں سے کوئی اس وقت ہوتا جب حضرت میثم تمار سولی پہ چڑھے ہوئے تھے, ہم لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے, ہمارا دیکھنے کا انداز کیا ہوتا, ان کا دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ دنیا میں بہت بڑا فرق اس انداز کے اوپر آئے گا. جو دشمن ہوگا وہ کس انداز سے دیکھ رہا ہوگا حضرت میثم تمار کے سولی پہ چڑھے ہونے کو, ایک جو اہل بیت کا متوسط چاہنے والا ہوگا وہ کس انداز سے دیکھے گا, اور جو ایک اہل بیت کا حقیقی چاہنے والا ہوگا وہ کس انداز سے دیکھے گا. آپ جس انداز سے دیکھیں گے آپ کے فیصلے تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. اب جس انداز سے دیکھیں گے, مثال کے طور پر دشمن کس انداز سے دیکھے گا؟ دشمن یہ دیکھے گا کہ یہ دنیا کا وہ شخص ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ, جس نے کوئی جرم کیا ہے, اس کو اس جرم کی سزا ملنی تھی, جرم کی سزا مل رہی ہے. اب اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کہ مجھے یہ جرم نہیں کرنا ہے جو میثم تمار نے کیا ہے. اپنے ذہن میں ہی سوچے گا, تو اس واقعے کو دیکھ کر وہ اپنے ذہن میں یقین کرے گا کہ مجھے مثلاً حب اہل بیت سے دور رہنا ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ, وہ یہ سوچے گا. اچھا, جو ایک متوسط چاہنے والا ہے وہ کیا سوچے گا؟ وہ شاید اپنے ذہن میں یہ سوچ بیٹھے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے, اہل بیت نصرت کیوں نہیں کرتے. بیچ کا چاہنے والا یہ سوچ بیٹھے گا کہ بھئی یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے, اہل بیت کی خاطر قربانیاں دے رہا ہے, اہل بیت نصرت کیوں نہیں کرتے. معمولاً ہم لوگ اس کلاس کے اندر آ رہے ہیں کہ اگر کسی کو مصیبت میں پڑا دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ اپنے طور پر یہ سوچ پائیں گے کہ تم مدد مانگو تمہاری نصرت ہو جائے گی, کیوں نہیں مدد مانگتے. اچھا, اپنے طور پر آپ نے سنی سوچا کہ مثلاً حضرت میثم تمار نے مدد کیوں نہیں مانگی, کیا امیر المومنین کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے؟ کیا اگر وہ امیر المومنین سے نصرت طلب کرتے تو امیر المومنین نے نجات نہیں دلوانی تھی کیا؟ لیکن ایک اہل بیت کا حقیقی چاہنے والا بھی ہے، وہ جب میں سمے تمبار کو سولی پہ چڑھے دیکھے گا تو کسی اور انداز سے دیکھے گا. مثلا وہ اپنے ذہن میں کیا سوچے گا؟ وہ اپنے ذہن میں اس کیلکولیشن کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم اس منزل کے اوپر لوگ سوچتے کس طرح سے ہیں، لیکن اندازہ یہ لگتا ہے کہ وہ اس طرح سوچے گا کہ یہ جس مصیبت میں بھی ہے امیر المومنین اس کی مصیبت کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور یہ جس مصیبت میں بھی ہے امیر المومنین اس مصیبت کو حل کرنے پہ طاقت بھی رکھتے ہیں. اور یہ شخص اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اسی خاطر اس کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا گیا ہے. اس کے بعد وہ یہ سوچے گا کہ امیر المومنین چھوڑا ہے کیوں نہیں؟ نہیں، وہ فوراً یہ سوچے گا کہ حب اہل بیت کا کوئی مرحلہ ہے جو اس نے طے کرنا ہے، وہ اس کو اس انداز سے دیکھے گا. یعنی ایک متوسط شخص تو اس مشکل میں پڑ جائے گا کہ اہل بیت چھڑاتے کیوں نہیں، کیونکہ وہ جو حقیقی چاہنے والا ہے وہ قطعاً اس سوال میں نہیں جائے گا کہ اہل بیت چھڑاتے کیوں نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ چھڑا سکتے ہیں. وہ صرف یہ بات سوچے گا اس کا مطلب ہے یہ کسی مرحلے پہ پہنچنے والا، ورنہ اس کو اتنی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اب یہاں سے ہمارے سامنے ایک اور چیپٹر کھلتا ہے، وہ یہ کہ ہم دنیا کی مشکلات کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں کو کس انداز سے دیکھتے ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے دین کا بہت بڑا چیپٹر ہے، اور اس کے اندر آنے والی کمی قوموں کو متاثر کر دیتی ہے. اگر کوئی اس چیپٹر کو سمجھ نہ سکے تو پھر قوموں کا مستقبل بہت شدت سے خراب ہوتا ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں قوم کے اعتبار سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. مشہور و معروف واقعات سب لوگ اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل نے آخری موقع پر عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، داؤل امارہ کی طرف بڑھے تو کوفہ کے لوگ آئے اور ان کی خواتین اپنے مردوں کو لے گئیں کہ ہم اس مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتے کہ آپ یہاں پر ہوں، اور بعد میں حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے. اچھا، اپنے ذہن میں سوچے گا کہ کیا وہ لوگ کہ جو وہاں سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر گئے تھے، وہ اپنے ذہن میں کیا سوچ کر گئے تھے؟ وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ کے گئے تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں ہم پر ایک مصیبت آئے گی، ہم اس مصیبت کو جھیل نہیں پائیں گے، ہم اس مصیبت کو نہیں جھیل پائیں گے. کیا مصیبت آنی تھی؟ اگر حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیتے تو عبید اللہ نے زیادہ سے ٹکرانا پڑتا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم عبید اللہ بن زیاد سے ٹکرائیں گے تو ہم لوگ مثال کے طور پر مرد مر جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری دنیا اجڑ جائے گی، ہم اس مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتے. اچھا، یہ جو دیکھنے کا انداز ہے یہ کون سا انداز ہے؟ یہ واضح طور پر دنیا کو دیکھنے کا دنیاوی انداز ہے. دنیا کو دیکھ رہا ہے دنیا کے لیے، تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں اس دنیا کے اندر مسلم بن عقیل کا ساتھ دوں گا میری دنیا اجڑ جائے گی، البتہ یقین تھا کہ آخرت بن جائے گی، اس میں کوئی مشکل نہیں تھی. یعنی میرا نہیں خیال کوفہ کے اندر کوئی شخص ایسا ہو جس کو شک ہو کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ دوں گا تو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ تو قطعی تھا کہ جنت ملے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں تھا. مشکل ساری یہ تھی کہ دنیا جو اجڑے گی اس کا کوئی بدل ہے؟ ان کا ذہن دنیا سے نہیں نکل سکا، انہوں نے کہا نہیں ہم دنیا کو نہیں چھوڑ سکیں گے. وہ نکلے اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، گویا اپنی دنیا بچا لی. اچھا، اس حساب کے اندر ان سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ ایک سادہ سی غلطی ہوئی ہے، اگر کوئی خدا کو چھوڑ کر دنیا بنانا چاہتا ہے آیا دنیا بھی بنا لے گا؟ غلطی یہاں پر ہوئی. یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ ہم آخرت کو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، دنیا کو لے لیتے ہیں. غلطی ساری ہے کہ کیا آخرت کو چھوڑ کر دنیا بن سکتی ہے؟ انہوں نے ذہن میں سوچا ہاں بن سکتی ہے، ہم مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں گے، عبید اللہ اپنے ذات کا ساتھ دیں گے، عبید اللہ اپنے ذات کا ساتھ دیں گے، ہماری دنیا بن جائے گی. اچھا، یہی کیلکولیشن سعید و شہدا کے معاملے میں بھی کی، اگر سعید و شہدا کا ساتھ دیتے ہیں ہماری آخرت یقیناً بنے گی، لیکن دنیا ہاتھ سے جائے گی، ہم مارے جائیں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے، ہماری قبیلے کی ریاستیں چھن جائیں گی، ہماری املاک جائیداد ہم سے چھن جائے گی، دنیا ہماری برباد ہو جائے گی، ہم اس کو تحمل نہیں کر سکتے. صرف ایک غلطی کے ساتھ، اگر آخرت اور دنیا مقابلے پر آ جائیں
اور ہم آخرت کو چھوڑ دیں تو کیا دنیا بنا سکیں گے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور معمولاً ہم سب کی سمجھ میں بھی نہیں آ پاتی. جب بھی ہم آخرت اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترک کرتے ہیں تاکہ دنیا کو بچائیں. میں ایک مثال اب ان سے عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں، اب اپنی دنیا سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سادہ ترین مثال، ایک شخص جو فجر کی نماز قضا کرتا ہے، کیوں قضا کرتا ہے؟ مثلا ایک وہ شخص ہے جو ارادے سے سویا تھا کہ میں اٹھوں گا، نہیں اٹھ پایا، نہیں اٹھ پایا، صبح کو اٹھا، فجر قضا ہو گئی تھی. یہ علیحدہ مسئلہ ہے، ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ایک شخص ہے جس نے اہمیت ہی نہیں دی اس بات کو کہ میں فجر کو اٹھوں یا نہیں اٹھوں، نہیں اٹھا، ارادہ ہی نہیں تھا اٹھنے کا، نہیں اٹھا، فجر کی نماز قضا ہو گئی. کیوں فجر کی نماز قضا کی اس نے؟ اچھا، ہمیں مسلم بن عقیل والا واقعہ یاد ہے؟ یہ واقعہ یاد نہیں، جبکہ دونوں کی فلسفیانہ روٹس ایک ہی ہیں، دونوں کی جڑیں ایک ہی ہیں. اس نے کیا سوچا تھا؟ اس نے سوچا تھا آخرت تو ملے گی، دنیا ہاتھ سے جائے گی. جو اگر فجر کی نماز پڑھ لیتا تو کیا شبہ ہے کہ اس میں آخرت چلی جائے گی یا مل جائے گی؟ یقیناً فجر کی نماز پڑھے گا، آخرت کے لیے بہتر ہے، کوئی شبہ تھوڑی اس میں. یعنی کیا یہ شبہ ہے کہ اگر میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو میری آخرت برباد ہو جائے گی؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ نہیں، ممکن نہیں ہے. آپ نے مصیبت جھیلی ہے، آپ نے حکم خدا کی اطاعت کی ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آپ نے نماز قائم کر دی اللہ کے نبی کے مطابق، اب اس میں آخرت تو نہیں جانی. اچھا پھر اٹھے کیوں نہیں پڑھنے کے لیے؟ کہا کہ نیند جائے گی. اچھا نیند کا تعلق دنیا سے آخرت سے؟ دنیا سے. کیا مقابلہ ہو گیا؟ آخرت تو یقیناً ملے گی لیکن اگر کر بیٹھا تو دنیا ہاتھ سے جائے گی. حضرت مسلم بن عقیل کے معاملے میں یہی سوچا اس نے کہ آخرت تو یقیناً ملے گی لیکن اگر میں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا دنیا ہاتھ سے جائے گی. اچھا اس کے بعد اس نے کیا کیلکولیٹ کیا؟ اس نے کہا میں آخرت کو چھوڑ دیتا ہوں، دنیا کو بچا لیتا ہوں. اور ابھی ہم نے ان کے اوپر ایک طنز کیا تھا اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ان بیوقوفوں نے یہ سمجھا تھا کہ آخرت چھوڑ کر دنیا بنانے والے دنیا بنا لیں گے، ان کی دنیا بھی نہیں بنے گی. میں آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کروں گا، فجر کی نماز ترک کی اس نے نیند کی خاطر. یہ بیوقوف کیا کیلکولیٹ کر رہا ہے؟ کہ میں سکون لے پاؤں گا. کیا یہ سکون لے لے گا؟ کیا یہ آرام لے لے گا؟ ابھی مسلم بن عقیل کے معاملے میں ہمیں اور آپ نے طے کیا تھا کہ اگر کوئی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے گا وہ دنیا نہیں بنا پائے گا، اور تاریخ شاہد ہے کہ نہیں بنا سکے. جو بدترین ذلتیں کوفیوں نے اٹھائی ہیں وہ کسی قوم نے نہیں اٹھائی، شاید جو ابھی تک سمجھ میں آتی ہے بات. سید الشہداء نے جملہ کہا تھا اس کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں. سید الشہداء نے فرمایا تھا تم لوگ ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا میں پست ہو جاؤ گے، اور جو کچھ حجاج بن یوسف کے ہاتھوں کوفیوں نے اٹھایا ہے وہ دنیا کے سامنے مثال ہے آج تک. عمر بن عبدالعزیز 98-99 ہجرہ میں خلیفہ تھا ظاہری خلافت پر، اس نے کہا تھا اگر دنیا کے سارے جلادوں کو جمع کریں حجاج بن یوسف سر فہرست ہے. اس کا اور حجاج بن یوسف کا زمانہ ایک نسل کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے وہ حجاج بن یوسف کو دیکھ چکا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ حجاج بن یوسف سارے فہرست ہے دنیا کے سارے جلادوں کو اگر جمع کریں. کوفیوں نے یہ ذلت اٹھائی ہے حجاج بن یوسف کے ہاتھوں. کیوں ذلت اٹھائی ہے؟ ایک مشکل کی وجہ سے، انہوں نے ایک موقع پر دنیا کی خاطر آخرت کو ترک کیا تھا. آخرت کو ترک کیا تھا کہ دنیا بنائیں گے، دنیا نہیں بنا سکے، نہ صرف نہیں بنا سکے بلکہ ذلت بھی اٹھائی اور بدترین ذلت اٹھائی. اچھا یہ قانون ہمیں حضرت مسلم بن عقیل کے معاملے میں اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. یعنی اگر کوئی یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے جو اس کو سنیں کبھی کوئی پوچھے کہ کیا ان کی کیلکولیشن صحیح تھی، متفقہ رائے یہ ہوگی کہ ان کی کیلکولیشنز غلط تھی، ان کا حساب کتاب غلط تھا. اگر آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیں دنیا کبھی نہیں بن سکتی، خاص کر حضرت مسلم بن عقیل اور سید الشہداء کو چھوڑ دیں. حضرت تصور کریں جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس خاطر کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور مجھے اپنی نیند بچانی ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ بنیاد کے اعتبار سے وہی کر رہا ہے جو اس وقت کوفیوں نے کیا تھا. اور ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا نہیں بچے گی، دنیا نہیں بنے گی. اب ہم سوچیں اس آدمی کے معاملے میں، کیا اس آدمی کو آرام مل جائے گا؟ کیا اس کو سکون مل جائے گا؟ کیا مثلا اپنی نیند سے مزہ لے سکے گا؟ قطعی بات ہے کہ نہیں لے سکے گا. اچھا این ممکن ہے کہ جس وقت مسلم بن حضرت مسلم بن عقیل کا لوگوں نے ساتھ چھوڑا ہو ان کو عبیداللہ بن زیاد کی طرف سے کوئی رشوت مل گئی ہو. یہ ہوا تھا اس زمانے میں, قطعاً ہوا تھا. سید الشہداء نے خود عاشور کے دن ارشاد فرمایا تھا کہ یزیدیوں سے کہ تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے گی چونکہ تمہاری شکم میں حرام ہے. اس کا مطلب ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے بہت سارے لوگوں کو رشوتیں دی تھی. صحیح. اب ہم ایک اور تصور بناتے ہیں اپنے ذہن کے اندر. ایک شخص ہے جو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر گھر گیا ہے. جیسے ہی وہ گھر گیا اسے پیسہ بھی ملا ہے, سبھی ملا ہے اسے. اس نے اس پیسے سے اپنی بہت ساری اس وقت کی مشکلات کو حل بھی کر لیا ہے اس وقت کے پیسے سے. صحیح. اچھا ابھی اپنے ذہن میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑا, آخرت چھوڑ دی, دنیا کما لی, چلو کم از کم دنیا تو مجھے مل گئی. اینڈ کیا ہونا ہے اس کا؟ یہ دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گی, اس نے ذلت اٹھانی ہے. تاریخ کی بدترین ذلتیں ان لوگوں نے اٹھائی تھی. پھر اس کا مطلب ہے اگر کسی نے آج فجر کی نماز قضا کی اس کے بعد وہ یہ سوچے گا چلو میں 9 بجے تک سکون سے سو تو لیا نا, اور ہمیں کیا اس سے کہنا پڑے گا؟ نہیں سو پاؤ گے, یہ چین تمہیں نصیب نہیں ہو پائے گا. یہ چین جو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں ملا ہے یہ زیادہ عرصے ساتھ نہیں دے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ذلت اٹھانی پڑے گی. اس کے بعد جس چیز کی خاطر تم نے خدا کو ترک کیا تھا وہ چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گی, یہ بربادی لائے گی. تو ابھی ہم یہ جملہ یہاں پر بھی کہیں گے کہ جس نیند کی خاطر تم نے حکم خدا کو پامال کیا ہے یہ جو نیند تمہیں نصیب ہوئی ہے یہ آگے تک نصیب نہیں ہوگی. اگر ملتی بھی رہی تمہیں ذلت اٹھانی پڑے گی, اتنی ذلتیں اٹھانی پڑیں گی کہ چلاؤ گے کہ کاش حسین دوبارہ کربلا میں آئیں اور میں جان دے دیتا. چلائے گا کوفی چلائے بہت دفعہ. قیام توابین اس کی ایک بہترین مثال تھی کہ وہ جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا تھا ایک موقع پر اپنی زندگیوں سے اتنے بیزار ہوئے کہ میدانوں میں اتر آئے. لوگوں نے لاکھ سمجھایا کہ بھائی تم عبیداللہ بن زیاد کے لشکر سے نہیں جیت پاؤ گے. کہا ہمیں جیتنے ہارنے کا غم نہیں ہے, ہم پر زندگی بھاری ہے, اب صرف جان دینی ہے. اتنا چلائے 8000 لوگ کہ انہوں نے کہا اب زندگی نہیں چاہیے, ہمیں صرف موت چاہیے کیونکہ اب ہمیں زندگی پریشان کر رہی ہے. تو یہ کیلکولیشن ہمیں ہمیشہ کرنی پڑے گی اپنی زندگی کے اندر. اب کون ہے جو دنیا کو اس نظر سے دیکھے گا؟ یہ جو دیکھنے کا انداز ہے یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. اگر ہمیں اصلاح کرنی ہے تو اپنے اس دیکھنے کے انداز کی اصلاح کرنی ہے. کن کن چیزوں کو دیکھنے کا انداز؟ ہر چیز کو. آپ اولاد کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ آپ آسائش کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ امتحان کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ آپ مستقبل کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ دنیا میں حکومت کس کی دیکھتے ہیں؟ ایک ایک چیز کو آپ حل کرتے چلے جائیے, آپ کی زندگی اس راستے پر چلنا شروع ہو جائے گی جس پہ خدا چلانا چاہتا ہے. ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ موضوع حتی محت الامکان آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. زندگی کے دیکھنے کے انداز کے اوپر گفتگو ہے کہ اگر زندگی کا دیکھنے کا انداز صحیح ہو جائے بہت ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. دیکھنے کے انداز میں کیا کچھ شامل ہے آپ کی خدمت میں عرض ہوا. آپ آرام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آسائش کو. آپ نقصان کسے کہتے ہیں؟ آپ فائدہ کسے کہتے ہیں؟ کاش ہماری یہ ساری چیزیں فکر کے مرحلے میں صحیح ہو جائیں. اچھا بدقسمتی سے جیسے ہم دین کے بارے میں بات کرتے ہیں, شاید میں بدقسمتی کا لفظ زیادہ استعمال کر رہا ہوں, اس کے سوا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہوں اس کو. جہالت نادانی کہیں, اپنی غفلت کہیں, کیا کہیں اس کو. جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں ہم ظاہری چیزوں کی زیادہ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, ان اہم چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے. مثلا آج اگر ہمارے سامنے کوئی شخص دیندار ہو جائے تو ہم اسے دین کے نام پہ پہلی چیز کیا سکھائیں گے؟ دین کے نام پہ اس کو پہلی چیزوں میں سے جو انتہائی اہم ہے وہ سکھائیں گے, وہ یہ کہ بھائی تم داڑھی رکھ لو. مثلا کوئی خاتون ہو تو اسے کہیں گے پردہ کر لو. پریکٹسز میں اعمال کے اندر اسے کہیں گے نماز پڑھ لو. اور یہ چیزیں انتہائی اہم ہیں, لیکن اس سے زیادہ اہم ہے ہم کو اس کو یہ سکھا پاتے اور خود سیکھ لیتے کہ ہمیں دنیا کو دیکھنا کیسے ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم عقائد تعبیر کرتے ہیں. کیوں خدا نے قرآن کریم میں کم از کم ایک تہائی 35% جس کو ہم تعبیر کریں گے کم از کم ایک تہائی آخرت کے اوپر گفتگو کی ہے. اس کو پتا ہے جب تک دیکھنے کا انداز صحیح نہیں ہوا یہ مشکل چلے گی, کچھ صحیح نہیں کر پائیں گے ہم. اور یہ جو ہمارے سامنے مشکل آ رہی ہے ہماری سوسائٹیز کے اندر, اس کی اصلاح بھی یہیں سے ہوگی. پہلے ہم دیکھنے کا انداز صحیح کر لیں. مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, دیکھنے کے انداز کو صحیح کرنے میں ایک موضوع جو مجھے سمجھ میں آتا ہے جو آج کل کی زندگی میں بہت اہم بنتا ہے, وہ یہ کہ آپ امتحان کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ آزمائش کو کیسے دیکھتے ہیں. امتحان اور آزمائش کے مقابلے میں آپ کا اور ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ امتحان آزمائش کو جب ہم رد عمل دینے لگیں اس رد عمل میں کن بنیادوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے؟ اگر ہم یہ سارے کام حل کر لیں ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. مجھے اپنے طور پہ سمجھ میں آتا ہے بہت ساری چیزیں سمجھ میں بھی آئیں گی اور مستقبل کے لیے ہمارے بہت سارے راستے کھلیں گے. ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ اصل میں ہمیں انجام کیا دینا چاہیے. اچھا یہ جو دیکھنے کا انداز ہے کن چیزوں پہ متوقف ہوگا, کس چیز پہ ڈیپینڈ کرے گا, اس کے لیے مثال عرض کر دیتا ہوں. مثلا اگر میں آپ کے ہاتھ میں 1 کلو وزن دوں ایک کاغذ کے اندر لپیٹ کے اور آپ سے کہوں اس کا خیال کریں, ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ میری بات یوں ہی مان لیں بغیر سوچے سمجھے, اور میں آپ سے کہوں اس کا خیال کریں, آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں, آپ اپنے پاس لے جائیں اس کو. مسلسل آپ کنفیوز رہیں گے کہ آپ کس بات میں کنفیوژن رہے گی, کتنا خیال کرنا ہے اس کی خاطر جان دینی ہے, کتنا خیال کرنا ہے کہ اس کی خاطر جان دینی ہے, کتنا خیال کرنا ہے. بہت مشکل ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو انجام دے سکیں. آپ کو کچھ نہیں پتا کتنا خیال کرنا ہے, اس کی خاطر کتنی قربانی دینی ہے, اس کے اوپر کتنا وقت ضائع کرنا ہے, آپ کو کچھ اندازہ نہیں. کیوں؟ آپ کو نہیں پتا وہ چیز کیا ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ چیز کیا ہے تب بہت سارے فیصلے آپ خود کر لیں گے. یوں ہی مثال ذہن میں آتی ہے, میں عرض کرتا ہوں سیف سجادیہ کا اردو ترجمہ آپ کے پاس موجود ہے جو مفتی جعفر حسین صاحب اللہ مقامہ نے کیا تھا. ان مرحومین نے بہت محنتیں کی ہیں, چند علماء نے ارواح کی بلندی کے لیے, ان کی خاص کر مفتی جعفر حسین صاحب اور ان کے جیسے مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. خاص کر میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں ان لوگوں کی خدمات, ان لوگوں کی جو قربانیاں تھیں ان کا ہم لوگ اعتراف کریں. مثلا علامہ نقن صاحب بہت قربانیاں دیں, بہت ان کی سروسز ہیں برے صغیر کے لیے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے, اس نسل کے اندر جو یہ عصر ہے اس دور کے اندر ان کی قربانیاں بہت ہیں, ان کے کام بھی بہت ہیں. شاید مجھے یاد آتا ہے اس مسجد کو بھی شاید سنگ بنیاد ان کے ہاتھوں تھی میرا اپنے خیال ہے. اسی طریقے سے علامہ ذیشان الدین جوادی صاحب اللہ مقام, انہوں نے بھی بہت محنت کی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی بہت خدمت کی ہے. اسی طریقے سے مفتی جعفر حسین صاحب ہیں, اسی طریقے سے مولانا صدر حسین نجفی صاحب اور بعد میں مثال کے طور پر شہید علامہ عارف حسین حسینی, اور یہ فہرست ظاہر ہے بہت طولانی ہے, لیکن یہ چند لوگ ہیں جو انتہائی برجستہ ہیں. شب جمعہ بھی ہیں آپ کے, ہمارے مرحومین بھی دعاؤں کے منتظر ہوں گے جیسے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے, بالاخص علماء عرفاء فقہاء شہداء ارواح کی بلندی کے لیے, اپنے اور آپ کے ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے, بالاخص والدین کے گناہوں کی مغفرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. سیف سجادیہ کا ترجمہ آپ کے پاس ہوگا گھر میں, اس کے مقدمے کے اندر مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کی تاریخچے کو بیان کیا ہے کہ یہ سیف سجادیہ جمع کیسے ہوا ہے. تو ہم تقریباً سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی دعائیں ہمارے پاس ہیں اردو میں سیف سجادیہ میں, شاید 53 دعائیں ہیں میرے پاس, مجھے یاد آتا ہے 53 یا 52, البتہ کچھ اور سیف سجادیہ کے عربی نسخے ہمارے پاس موجود ہیں جس میں دعائیں اس سے کہیں زیادہ ہیں, اس میں انہوں نے مکمل کیا ہے, فارسی عربی میں چھپی ہے, مجھے نہیں پتا اردو میں ابھی تک نہیں چھپی ہے. بہرحال جو ہمارے پاس ہے اگر صرف آپ اس مقدمے کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ اس کے ایک نسخے کو بچانے کے لیے جو اس وقت شاید واحد نسخہ تھا روئے زمین کے اوپر, کتنے لوگوں نے جان دی ہے نسخے کو بچانے کے لیے. ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر 53 دعائیں ہمارے پاس آئی ہیں تو کم از کم 53 پاکیزہ انسان اس کے پیچھے شہید ہوئے ہیں. بعض اوقات ایک کاغذ کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو کاغذ دیتا ہے, کہتا ہے ان کاغذوں کی حفاظت کرنا, اور حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے, اب تم جان دے دینا لیکن اس کی حفاظت ہونی چاہیے. یہ کب کسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے اتنی حفاظت کرنی ہے, جب اس کو یہ پتا چل جائے ان کاغذوں میں ہے کیا. اگر نہ بتاؤ تو کاغذ کی کیا حیثیت ہے, کیوں جان دے کوئی, کبھی جان نہیں دے گا. حتیٰ آج کے زمانے میں اگر ہمیں پتا ہے کہ اردو کے صحیفے سجادیہ کے نسخے بہت زیادہ ہیں, تو کیا ایک نسخے کو بچانے کے لیے جان دے دیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں دیں گے, چونکہ بہت زیادہ ہے. لیکن اگر پتا ہو کہ پوری دنیا کے اندر صحیفے سجادیہ کا ایک ہی نسخہ رہ گیا ہے, اس کو بچانے کے لیے, میں نے عرض کیا پتہ نہیں کتنے پاکیزہ لوگ جانے دے دیں گے کہ ہمیں مولا کے کلام کی حفاظت کرنی. اگر ہمیں پتا چل جائے کہ جو امانت ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہے کیا, تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے, ہمیں اس پہ قربانی کتنی دینی ہے. بس ایک کام ہونا چاہیے, ہمیں یہ پتہ چل جائے اللہ نے ہمارے اندر رکھا کیا ہے, جو اللہ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس. حضرت آدم کی خلقت کو بیان کرتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے, وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اور جب میں اس میں سے اپنی روح میں سے پھونکوں تو تم لوگ سجدے میں گر جانا. خدا نمتان نے اس امانت کو جو خدا نے حضرت آدم کے سپرد کی تھی کہا کہ یہ میری روح میں سے ہے, اور فرشتوں سے کہا کہ اس کے اوپر سجدہ کر لینا, سجدے میں گر جانا. جب اس امانت خدا میں سے کچھ مجھے اور آپ کو ملا یا نہیں ملا ہے؟ اس امانت الہیہ میں سے مجھے اور آپ کو بھی ملا ہے. خدا نمتان قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, ہم نے انسان کو ایک امانت دی, اس سے پہلے پہاڑوں کو دی, فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا, تو پہاڑوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اس امانت کو انسان نے سنبھال لیا. وہ امانت ہمیں بھی ملی ہے, اس کا مطلب ہے وہ کیا امانت ہے, اس کی ہم نے حفاظت کیا کی ہے, اب تک اس کو بچانے کے لیے کیا کیا ہے. اگر کاش ہمیں یہی سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا ہیں, دیکھنے کا انداز ہمارا بن جائے, بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. شاید آج کے چھپے ہوئے صحیفے سجادیہ کے ایک جلد کو بچانے کے لیے کوئی جان نہیں دے گا, لیکن اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ ایک ہی بچ گیا ہے, اب جان دے دیں گے. کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے جو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے انسان ہونے کے ناطے, یہ امانت کیا امانت ہے, کتنی حفاظت کرنی ہے, کیا اتنی حفاظت کرنی ہے کہ 60-65 سال کی زندگی اس پر قربان کر دیں تاکہ اس امانت الہی کو بچا لیں. اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ 65 سال گزارنا مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں پتا ہوگا یہ امانت بہت بڑی امانت ہے. ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ امانت 60-65 سال کے لیے نہیں ہے, یہ امانت ابدیت کے لیے. جو علامہ طباطبائی فرما رہے تھے, کئی جگہ وہ فرماتے تھے, جہاں تک سمجھ میں آتا ہے, کہتے تھے ہم لوگ بقا کے لیے خلق ہوئے, ہم لوگ فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے. دنیا فانی ہے, ہم لوگ باقی ہیں, یہاں مریں گے کہیں اور جائیں گے, کہیں اور مریں گے پھر کہیں اور جائیں گے, ہم لوگ چلیں گے. جو خدا نے ہمیں امانت دی ہے وہ خدا نے اس قسم کی امانت دی ہے جو باقی رہنے والی ہے. اچھا, ہم اس باقی رہنے والی امانت کو کس چیز پہ قربان کر رہے ہیں؟ اس فانی دنیا کی چند عزتوں کے اوپر, کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی بتائے کہ مثال کے طور پر, میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, علامہ مجلسی نے بہت بڑا کتاب خانہ بنایا تھا اصفہان میں, بہت بڑا کتاب خانہ. علامہ مجلسی بادشاہوں سے نزدیک بھی تھے, تو بادشاہوں سے نزدیک ہونے کی وجہ سے ان کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی, دولت بھی بہت زیادہ تھی, بادشاہوں کی دولت ان کے ڈسپوزل پہ تھی. دولت کو استعمال کر کے انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کی خدمت کرنے کی کوشش کی, اور مثال کے طور پر بہاءُ الانوار جیسی کتاب لکھی. البتہ پھر بعد میں مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود کہتے تھے کہ شاید بادشاہوں کے ساتھ یہ رابطہ بھی صحیح نہیں تھا, اس پر بھی وہ افسوس کرتے تھے. لیکن بہرحال اس کو استعمال کر کے انہوں نے بہت ساری کتابیں جمع کی, کتاب خانہ بنا. ایک مورخ کہتا ہے کہ میں نے علامہ مجلسی کے کتاب خانے کو, اب میں اس زمانے کی کرنسی کو ترجمہ نہیں کر پاؤں گا, ظاہر وہ زمانے کی کرنسی ایران کی چلنے والی کرنسی تھی جو اب ہے بھی نہیں. ہمارے ہاں سمجھ لیجئے آج اگر ہمارے ہاں روپیہ کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے, اور اس روپے میں کتنے آنے ہوتے تھے, ظاہر کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا, پرانے زمانے کی بات ہے, کتنے آنے ہوتے تھے, اور ان آنوں میں پیسے ہوتے تھے تو ایک روپے میں 100 پیسے ہوتے تھے. اگر میں آپ سے کہوں کہ علامہ مجلسی کا کتاب خانہ 1 پیسے کلو بکا ہے, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اس شخص پہ تعجب کر رہے ہوں گے جس نے علامہ مجلسی کا کتاب خانہ ایک پیسے کلو کے حساب سے ردی میں بیچا ہے. بخدا تاریخی گواہی ہمارے پاس موجود ہے کہ علامہ مجلسی کا کتاب خانہ ردی میں بکا ہے, ردی میں بکا ہے. اس سے بدتر بھی ایک گواہی موجود ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے, کہ ان کی کتاب خانے اس کے کتاب خانے سے کتابیں جلا کر حمام میں پانی گرم ہوا ہے. انگریزوں کے دور میں یہ ہوا ہے. صحیح. اچھا آپ کا ذہن افسوس نہیں کر رہا ہوگا کہ مثال کے طور پر اتنا اہم کتاب خانہ اتنی محنتوں مشقتوں سے بنا ہوگا اور چند کوڑیوں کے بھو بھاؤ سکوں کی قیمت میں بک گیا, ردی میں وہ بھی. ہم اپنے ساتھ یہی نہیں کر رہے, ہم اللہ کی دیوی امانت کے ساتھ یہی نہیں کر رہے کیا؟ کہیں کوئی ٹی وی کی نظر ہو رہا ہے, کہیں کوئی جنسی خواہشات کی نظر ہو رہا ہے, کہیں کوئی دولت کی نظر ہوتا ہے, کہیں کوئی جاہ مقام شہرت کی نظر ہو جاتا ہے, کہیں صرف اتنا کہ پانچ آدمیوں کے اندر بیٹھ کر ایک مصنوعی اٹریکشن کشش حاصل کر لے, اس پہ نظر ہو جاتا ہے. وہ الہی امانت اتنے سستے بک جاتی ہے, اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے. اس پہ اصلی افسوس ہے کہ خدائی امانت اتنی سستی کیوں بکتی ہے. لہذا سید الشہداء نے عاشور کے دن موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی اگر تم خدا کو نہیں مانتے ہو, ان لم یکن لکم دین ولا تخوفن المعاد, خدا کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے, فکونوا احرارا فی دنیاکم, اپنی زندگی میں آزاد انسان تو بنو, غلام تو مت بنو. اس وقت کے المیے میں سے ایک المیہ یہ ہے ہمارے سامنے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے, ہم ہیں کون, اور یہاں سے ساری مشکل حل ہو رہی ہے. کاش ہمیں کوئی یہ سمجھا دے کہ ہم انسان ہیں اور انسان کون ہے. کاش ہمیں کوئی یہ سمجھا سکے کہ ہمیں خدا نے کیا دیا ہے اور ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں. شب جمعہ ہے, خدا رحمتوں کے وعدے کرتا ہے شب جمعہ کے اوپر. ممکن ہے آپ کہیں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے دعا کریں گے, میں بھی جاؤں گا, میں جیسا آدمی دعا کرے خدا میرے گھر کی مشکل کو حل کر دے, مجھے اتنی دولت دے دے, اتنا کام دے دے, اتنا یہ اتنا وہ. شاید ذہن یہ کہتا ہے شب جمعہ پہ خدا سے دعا کرنا, خدایا اللہم عرفنی نفسا, وہ جو ہمیں بس دعا غیبت امام مشہور ہے, خدا شناخت دے دے ہمیں, معرفت دے دے کسی طرح سے. یقین فرمائیے ساری مشکلات حل ہوتی ہیں اگر اتنا سا کام ہو جائے جو بہت بڑا ہے, کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے ہم ہیں کون. اللہم عرفنی نفسک, اے خدا مجھے سمجھا دے تو کون ہے, کہ اگر تو نے نہیں سمجھایا تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا, اور اگر نبی کو پہچانوا دے تاکہ میں تیری حجت کو پہچانوں, اگر میں نے تیرے نبی کو نہیں پہچانا تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا. اور آخر میں فرمایا اللہم عرفنی حجتک, خدا اپنی حجت کا عرفان مجھے دے دے, کہ اگر میں نے تیری حجت کو نہیں پہچانا زللت عن دینی, میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا, میں نہیں بچ پاؤں گا. ہم یہ پاکیزہ دعائیں کیوں نہ مانگیں, ہمیں معرفت چاہیے خدا ہے. وہ ہمیں پہچان مل جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس دنیا کے اندر, اب دنیا کی جو اعلیٰ ترین حقائق ہیں وہ کیا ہے, خدا ہے, خدا کا نبی, نبی کے ولی, ولی کے اولیاء, یہ کائنات کے اہم ترین حقائق ہیں. اور ان کے دیکھتے ہوئے میں ہم اور آپ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو ان کی پیروی اور اطاعت کے اوپر معمور ہیں تو خدا ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے. شب جمعہ اچھا وقت ہے کہ ہم خدا نبتال سے اس شناخت کو طلب کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ دعائے کمیل کے اندر بار بار اس شناخت کی طرف اشارہ ہو رہا ہوگا کہ خدا نے شناخت نصیب کر دے, پہچان نصیب کر دے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سامنے کچھ برائیاں ہیں معاشرے کے اندر, ہمارے اپنے نفس کے اندر, اس سے ہم لوگ تکلیف میں ہیں, عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں, کفر کے سامنے نعوذ باللہ ذلت اٹھانی پڑتی ہے. ان سب کا حل یہ کہ پہلے ہمارا پرسپیکٹو, دیکھنے کا انداز صحیح ہو جائے. اور دیکھنے کا انداز کس چیز کا صحیح ہو جائے, یہ اہم ترین حقائق ہے, خدا, نبی, امام, ہم خود, ہماری ان کے بارے میں شناخت صحیح ہو جائے. اگر یہاں شناخت صحیح ہوتی ہے پھر ہم اور چیزوں کو پہچان سکیں گے. مثلا جو میں عرض کر رہا ہوں بار بار, پھر ہم پہچان پائیں گے بھلا کسے کہتے ہیں, قرآن کریم لفظ استعمال فرماتا ہے, اردو میں بہت سارے الفاظ عربی سے نکل کے اردو میں آتے ہیں, مفہوم کھو دیتے ہیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں بلا سے عرض کرتا ہوں, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ابتلاء, بلا, بلا ان عظیم قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اچھا بلا عربی سے اردو میں آیا ہے, مفہوم کھو بیٹھا ہے. اچھا ہم نہیں کہ میں نہیں چاہتا ہم ہر چیز کے اندر سازش ڈھونڈنا شروع کر دیں, لیکن بعض اوقات لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خرابی ہوئی ہے. خوبصورت ترین عربی کے الفاظ اردو میں غلط ترجمہ ہو رہے ہیں, اردو زبان میں آتے ہیں مفہوم کچھ اور ہو جاتا ہے. ابھی ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ کیا یہاں پہ بھی آپ کہیں گے کہ سازش ہوئی ہے؟ میں اگر ہسٹری میں جا کر دیکھوں کہ کن لوگوں نے انگریزوں کے زمانے میں اردو پہ محنت کی ہے, تو مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں یہاں پہ بھی سازش نہ ہو گئی ہو. اور اب اسے اردو کی ہسٹری میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا ایسے ہی سوچئے گا, خلافت لفظ کیسا ہے عربی میں؟ قرآنی لفظ ہے, روٹس قرآن سے ہیں اس کے. خلافت انی جاعل فی الارض خلیفہ اتجعل فیہا, آیہ کریمہ کے اندر سب کچھ ہے, عربک روٹس ہیں, قرآنی مفہوم ہے, سب کچھ ہے. اور اردو میں خلافت کا مفہوم کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا. ترجمہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا. آیا یہ سب اتفاقاً ہو گیا؟ مثلاً عربی میں ملا کا مطلب کیا ہے؟ عربی کے اندر ملا کا مطلب ایسا قابل احترام شخص ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے. اردو میں کیا مطلب ہے؟ اتفاقہ نہیں ہے سارا. مجھے واقعا تعجب ہے, مثلا آیا واقعا یہ جو کردار ہمارے ہاں ملا کے نام پہ بنے ہوئے ہیں یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا؟ یہ شک ہے, حقیقت یہ کہ شک ہے. اب آئیے, اب عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے بلا اور ابتلا, قرآن کریم کا لفظ ہے, قرآنی اس کی روٹس ہیں. بلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اردو میں بلا کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں بلا کا مطلب ایک ایسی منفور چیز ہے, مثلا نفرت آمیز چیز ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, مصیبت ہی مصیبت ہے, جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے, اس سے کچھ نصیب نہیں ہوا, ایک بلا آئی ہے. ٹھیک ہے, ایک بلا کوئی وحشت ناک ہو سکتی ہے جس کا جسم عجیب و غریب ہو سکتا ہے. عربی میں کیا فرماتے ہیں, قرآن کریم میں کیا ہے؟ بلا کا مطلب ہے امتحان. قرآن کریم فرماتا ہے اذ ابتلا ابراہیم ربہ, جب خدا نے ابراہیم کو بلا میں مبتلا کیا. صحیح, وہاں پہ بلا کا مطلب بہت مقدس ہے, اور یہاں پہ اردو میں اس کا مطلب بالکل تبدیل ہوا ہوا ہے. یہ کچھ ہوا ہے یہاں پر, لیکن بہرحال اس کا حل موجود ہے. جا کے دیکھا جائے عربی میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے, ابتلا, امتحان میں استعمال ہوا ہے. قرآن کریم ابتلا کو کیسے دیکھتا ہے, امتحان کو کیسے دیکھتا ہے؟ سید الشہداء نے اس پوری آزمائش کے اندر, شاید اچھا لفظ اردو ترجمہ کے لیے آزمائش ہے, ابتلا کا اگر بلا کا ترجمہ کریں شاید آزمائش اچھا لفظ ہے, شاید امتحان میں بھی وہ بات نہیں آ پا رہی, کیونکہ امتحان تھوڑا سیکولر سا لفظ ہے. اور ابتلا کا لفظ شاید ہمارے ہاں اگر آزمائش سے ترجمہ ہوتا ہے شاید وہ زیادہ مقدس اور زیادہ بہتر لفظ ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے حضرت ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا. سید الشہداء نے اپنے معاملے کے لیے یعنی کربلا کے واقعے کے لیے ابتلا کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. صحیح, ہم اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں, اپنی زندگی میں کس انداز سے دیکھتے ہیں, اس کے اوپر ہم محنت کرنے کی کوشش کریں گے. خدا کیوں امتحان میں ڈالتا ہے ہمیں؟ امتحانوں میں پڑھنے پر, آزمائش پہ پڑھنے پہ رد عمل کیا دکھانا چاہیے؟ اگر کوئی امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے کیا کرنا ہوگا, کس چیز کو پہلے حل کرنا ہوگا؟ اور یہاں سے ایک موضوع بن سکتا ہے اپنی اصلاح کے لیے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے, اچھے نتائج کیسے حاصل کریں گے. شب جمعہ ہے اور ظاہر ہے کہ ماہ محرم کے ایام ہیں. ایک عجیب روایت موجود ہے ہمارے پاس, علماء مستند کہتے ہیں اس روایت کو اور بظاہر ہے بھی مستند. فرماتا ہے شب جمعہ سب کا, معصومین کا اجتماع ہوتا ہے کربلا کے میدان میں, کربلا میں جمع ہوتے ہیں. البتہ ظاہر ہے معصومین کی ارواح, معصومین کا وجود مقدس وہ نہیں ہے جو اگر ایک جگہ ہو تو دوسری جگہ سے غافل ہوتا ہے. ظاہر کہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے, یہ محدودیت ہم انسانوں کے اندر ہے, ہم کمزور انسانوں کے اندر، ناقص انسانوں کے اندر، لیکن اگر کوئی مضبوط انسان ہو، اعلیٰ پائے کا انسان ہو، جیسے جو مقدس ہستیاں ہیں، ان کے اندر یہ محدودیت نہیں آتی کہ اگر وہ ایک جگہ ہیں تو دوسری جگہ سے غافل ہو جائیں گے. تو علم بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے کہ معصومین علیہ السلام شب جمعہ کو کربلا میں تشریف فرما ہوتے ہیں. اور اگر اس وقت شب جمعہ ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور اگر اس روایت کو قبول کر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کربلا محور ہوگا اس وقت تمام معصومین کی تشریف آوری کا. اور چونکہ شہادت امام چہارم سے بھی انتہائی نزدیک ہیں، مثلاً تصور کر سکتے ہیں تمام معصومین جمع ہوں گے اور شب یا روز شہادت امام چہارم کا ہو، تو اگر کس قسم کا مفہوم ہوتا ہوگا اس کے اندر. ایک عجیب روایت موجود ہے، واقعہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ کسی پڑھنے والے نے شب جمعہ کربلا میں حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے، شب جمعہ کربلا کے میدان پہ حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے، اس کے بعد پھر شب جمعہ ہوتا ہے، پھر چاہتا ہے کہ حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے، تو گویا اس سے کہتا ہے کوئی کہ مت پڑھو حضرت علی اکبر کے مصائب، کسی اور کے مصائب پڑھو. پوچھتا ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم ہم ان جملوں کو کس انداز سے دیکھیں، لیکن بات سمجھ میں آتی ہے. کہا جب تم علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہو تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سیدہ کو سنبھالیں یا بی بی زینب کو سنبھالیں، ہمیں نہیں معلوم. میں ہمیشہ ایک بات سمجھ پاتا ہوں کہ کربلا ہمارے لیے 1400 سال پہلے ہوئی ہے. کتنا فرق ہے کہ اگر کسی کو پتا چلے کہ اس کی اولاد کو ذبح کیا گیا ہے اور کسی کو پتا چلے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اس میں بہت فرق ہے. میرے لیے کربلا تاریخ ہے، میں نے کتابوں میں پڑھی ہے، لوگوں سے سنی ہے، لیکن امام وقت کے لیے کربلا تاریخ نہیں ہے، سامنے ہونے والا منظر ہے، سامنے ہونے والا منظر ہے. چوتھے امام کی ذات وہ ذات ہے جس کو امامت کے ناطے نہیں، ظاہر کے ناطے بھی دیکھنا پڑا ہے کہ اس کے بابا کو ذبح کیا گیا. جو امام چہارم کے مصائب ہیں، امامت کے مراحل میں یہ مصائب عجیب ترین مصائب میں سے ایک ہیں. معمولاً امامت کا منتقل ہونا سخت مرحلہ ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. تمام معصومین علیہ السلام جو مقام امامت کے اوپر فائز ہوئے ہیں، وہ سب کے سب شہید ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک معصوم شہید ہوئے ہیں تو دوسرے امام معصوم نے امامت کا دور شروع کیا ہے. لہذا مثال کے طور پر جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے تو امام مصطفیٰ کی امامت کا دور شروع ہوا ہے، اور امیر المومنین کی شہادت مظلومانہ واقع ہوئی ہے. لیکن جس طرح چوتھے امام کی امامت شروع ہوئی ہے، وہ مظلومیت کا ایک عجیب امام ہے. کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا چوتھے امام کے خیمے میں داخل ہوئی ہیں اور فرمایا ہے کہ سید سجاد تمہارے بابا میدان میں تنہا ہے، اور مولا چوتھے امام خطاب فرماتے ہیں، کہتے ہیں پپی اماں میری شمشیر مجھے دے، میں اپنے بابا کا دفاع کروں. اس موقع پر امام چہارم خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور جب سر اٹھاتے ہیں تو بس جملہ نکلتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. نیزے کے اوپر سر حسین بلند ہوا ہوا ہے، اور چوتھے امام دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ سے باہ ہو گیا. گویا مصیبتوں کا ایک دور یہاں سے شروع ہوا ہے. نہیں معلوم چوتھے امام نے کون کون سی مصیبتیں اٹھائی ہیں. شام غریبہ کے مصائب کو ہم کس عنوان سے دیکھیں جو چوتھے امام کی ذات میں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک جملہ موجود ہے، مجھے یاد ہے شاید علامہ رکھن صاحب نے فرمایا تھا کہ شام غریبہ کے بعد جو شب آئی ہے چوتھے امام سجدے میں رہے پوری رات اور ایک جملہ دہراتے رہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا. ساری رات توحید کا درس دیتے رہے ہیں، ساری رات توحید کو دہراتے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ طاقت اور توانائی ہے کہ اس کے بعد کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک یہ زنجیریں چلتی رہی ہیں. مسلم جساس ایک کوفہ میں رہنے والا شخص ہے، روایت کرتا ہے، کہتا ہے قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے، کہتا ہے قافلے کے آگے آگے ایک جوان چل رہے تھے جن کے گلے میں توق تھا, پاؤں میں زنجیریں تھی اور ان سے خون بہ رہا تھا. میرا ذہن صرف یہ کہتا ہے ابھی کوفہ اور خون بہ رہا تھا. جب شام تک پہنچے ہیں تو گردن کی ہڈی کی سفیدی بھی نظر آتی تھی. اور اگر آخری روایت اس کے اندر شامل کریں کہ جب پانچویں امام غسل دے رہے تھے تو ایک موقع پہ امامہ اتار کر سر پہ ماتم کیا ہے اور فرمایا میں نے اپنے باپ کے زخموں کے نشان دیکھے.
سيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. پروردگار تو جو آسہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کی محبت کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما. پرچم اہل بیت, پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار سید و شہداء کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, جن پر ظلم ہو رہا ہے, جن کی مشکلات کا سامنا کرنا ہے, ان سب قرضداروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان عزا اگر قابل اصلاح نہ ہو تو باسل جہنم فرما. اے پاک پروردگار بالاخص لاہور میں کچھ جوانوں کے اوپر ظلم کیا ہے دشمنوں نے, اے پاک پروردگار ان جوانوں کو اس صبر کے نتیجے میں اجر جزیل نصیب فرما, ان کی مشکلات کو جلد از جلد حل فرما. اے پاک پروردگار تو جو آسا محمد و آل محمد کا شب جمعہ ہے, ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خداوندہ تو جو آسا محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.